بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد حیات المسلمین سے آج ہم تیرہویں روح کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑھیں گے. یعنی جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہنا. قرآن و حدیث میں بھی اس کا حکم بھی آیا ہے اور فضیلت اور ثواب بھی, اور کچھ مشکل کام بھی نہیں. تو ایسے آسان کام میں بے پرواہی یا سستی کر کے حکم کے خلاف کرنا اور اتنا بڑا ثواب کھو کر اپنا نقصان کرنا کیسی بیجا اور بری بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہنے میں نہ کسی گنتی کی قید, نہ وقت کی قید, نہ تسبیح رکھنے کی, نہ پکار کر پڑھنے کی, نہ وضو کی, نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی, نہ کسی خاص جگہ کی, نہ ایک جگہ بیٹھنے کی. ہر طرح سے آزادی اور اختیار ہے. پھر کیا مشکل ہے. البتہ اگر کوئی اپنی خوشی سے تسبیح پڑھنا چاہے, یعنی یہ صبح جو ہاتھ میں لے کر پڑھی جاتی ہے سود آنے والی, خواہ گنتی یاد رکھنے کے لیے یا اس لیے کہ تسبیح ہاتھ میں ہونے سے ذکر کا خیال آ جاتا ہے, خالی ہاتھ یاد نہیں رہتا, تو اس مصلحت کے لیے تسبیح رکھنا بھی جائز ہے بلکہ بہتر ہے. اور اس کا خیال نہ کرے کہ تسبیح رکھنے سے دکھلاوا ہو جائے گا. دکھلاوا تو نیت سے ہوتا ہے, یعنی جب یہ نیت ہو کہ دیکھنے والے مجھ کو بزرگ سمجھیں گے, اور اگر یہ نیت نہ ہو تو وہ دکھلاوا نہیں. اس کو دکھلاوا سمجھنا اور ایسے وہموں سے ذکر کو چھوڑ دینا یہ شیطان کا دھوکہ ہے. وہ اس طرح سے بہکا کر ثواب سے محروم رکھنا چاہتا ہے, اور وہ ایک دھوکہ یہ بھی دیتا ہے کہ جب دل کو دنیا کے کام میں پھنسا رہا, دل تو دنیا کے کام میں پھنسا رہا اور زبان سے اللہ کا نام لیتے رہے تو اس سے کیا فائدہ. سو خوب سمجھ لو کہ یہ بھی غلطی ہے. جب دل سے ایک دفعہ یہ نیت کر لی کہ ہم ثواب کے واسطے اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں, اس کے بعد اگر دل دوسری طرف بھی متوجہ ہو جائے مگر نیت نہ بدلے, برابر ثواب ملتا رہے گا. البتہ جو وقت اور کاموں سے خالی ہو, جو وقت اور کاموں سے خالی ہو اس میں دل کو ذکر کی طرف متوجہ رکھنے کی بھی کوشش کرے, فضول قصوں کی طرف خیال نہ لے جائے تاکہ اور زیادہ ثواب ہو. یعنی فضول کاموں کی طرف خیال نہ لے جائے جب وقت فارغ ہو. اور جب وقت فارغ نہیں ہے کام کاج ہے, خصوصاً عورتیں جو کام کاج کر رہی ہوتی ہیں وہ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی ذکر اللہ کر سکتی ہیں. اب ذکر کے بارے میں چند آیتیں اور احادیث لکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, پس تم مجھ کو یاد کرو میں عنایت سے تم کو یاد رکھوں گا. اور ایسے لوگ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی, یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ شخص ہیں. اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر, خواہ اپنے دل میں یعنی آہستہ آواز سے, عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ, اور خواہ زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ, اسی عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح اور شام. یعنی ہمیشہ اور ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ غفلت والوں میں سے مت ہونا. فائدے میں لکھا ہے کہ بہت زور زور سے ذکر کرنا کوئی ثواب نہیں, لیکن اگر کوئی بزرگ جو شریعت کے پابند ہو علاجن بتا دیں تو جائز ہے. اور وہ علاج یہ ہے کہ اس سے بعضوں کے دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کا خیال رکھے کہ کسی کی عبادت یا کسی کی نیند یا آرام میں خلل نہ پڑے, نہیں تو گناہ ہوگا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رسائی دیتا ہے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی ہی خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے, اس طرح سے کہ اس سے حق تعالیٰ میں اور بندے میں تعلق بڑھ جاتا ہے, اور ایمان کی جڑ یہی تعلق ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے, مسجدوں میں ایسے لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ان کو نہ کسی چیز کا خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے اور نہ کسی چیز کا بھیجنا اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکات دینے سے. اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے, یعنی اس میں بہت بڑی فضیلت ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائیں. اور فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیتے رہو اور سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو جاؤ. الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا تعلق سب تعلقات پر غالب رہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مراد کو پہنچا وہ شخص جو برے عقیدوں اور برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر خدا تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر چین کی کیفیت اترتی ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہو اور جو شخص ذکر نہ کرتا ہو ان کی حالت زندہ اور مردہ کیسی ہے، یعنی پہلا شخص مثل زندہ کے ہے یعنی جو ذکر کرنے والا ہے اور دوسرا شخص مثل مردہ کے ہے، کیونکہ روح کی زندگی یہی اللہ کی یاد ہے، یہ روح نہ ہو تو مردہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ یہ نہ ہو تو روح مردہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس کے یعنی بندے کے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، پھر اگر وہ اپنے جی میں میرا ذکر کرے تو میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور پیغمبروں کے مجمع میں اپنے اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے جی کا یہ مطلب نہیں جیسا ہمارا جی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس یاد کی کسی کو خبر نہیں ہوتی. جیسے دوسری حالت میں مجمع کو خبر ہو گئی اور وہاں کے مجمع کا یہاں کے مجمع سے اچھا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجمع کے زیادہ شخص اس مجمع کے زیادہ اشخاص سے اچھے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص سے اچھا ہو. سو اگر دنیا میں کوئی مجمع ذکر کا ایسا ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہوں جیسا آپ کے زمانے میں تھا، تو کسی فرشتے یا پیغمبر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا لازم نہ آئے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو اس سے میوے منہ چٹ کھایا کرو. لوگوں نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کے حلقے اور مجمع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اللہ کی طرف سے اس پر گھاٹا ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے جس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اللہ کی طرف سے اس پر گھاٹا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ کوئی موقع اور کوئی حالت ذکر سے خالی نہ ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے شرعی اعمال مجھ پر بہت سے ہو گئے، یعنی مراد نفی اعمال ہیں، کیونکہ تاکیدی اعمال تو بہت نہیں ہیں، یعنی کہ جو فرائض اور واجبات ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں. مطلب یہ کہ ثواب کے اتنے کام ہیں کہ سب کا یاد رکھنا اور عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے آپ مجھ کو کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اس کا میں پابند ہو جاؤں اور وہ سب کے بدلے میں کافی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی پابندی کر لو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی چلتی رہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں اسی طرح کثرت سے ذکر کرنے والی ہیں. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے کیا یہ اس سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کفار اور مشرکین میں اس قدر تلوار مارے کہ تلوار بھی ٹوٹ جائے اور یہ شخص بھی تمام خون میں اپنے زخموں سے رنگین ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا درجے میں اس سے بھی افضل ہے. یعنی وجہ ظاہر ہے کہ جہاد خود اللہ ہی کی یاد کے لیے مقرر ہوا ہے، جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہوا. سورہ حج کی آیت الذین امکناہم فی الارض، اس میں اس کا صاف ذکر ہے، تو یاد اصل ہوئی اور اصل کا افضل ہونا ظاہر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، یعنی جب جہاد فرض ہو جائے گا یہ اس کا یہ وہ نہیں ہے، جہاد جب فرض ہو جائے گا تو اس وقت تو اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہوگی اور وہ فرض ہوگا، اس کا چھوڑنا بغیر عذر کے گناہ ہوگا. لیکن عام طور پر یہ بات ہے کہ ذکر کرنے والا درجے میں بڑھ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے, ہر شخص کی ایک کلڑی ہے اور دلوں کی, ہر شے کی ایک کلڑی ہے, پالش ہے, اور دلوں کی کلڑی یعنی پالش اللہ کا ذکر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیطان آدمی کے قلب پر چمٹا بیٹھا رہتا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے, اور جب یاد سے غافل ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے لگتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذکر اللہ کے سوا بہت کلام مت کیا کرو, کیونکہ ذکر اللہ کے سوا بہت کلام کرنا یعنی زیادہ بولنا قلب میں سختی پیدا کرتا ہے, اور سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ قلب ہے جس میں سختی ہو. اخیر کی تین حدیثوں کا مجموعی حاصل یہ ہے کہ اصل صفائی اچھے اعمال سے ہوتی ہے اور اصل سختی برے اعمال سے ہوتی ہے, اور دونوں اعمال کی جڑ قلب کا ارادہ ہے, اور ارادے کی جڑ خیال ہے. پر جب ذکر میں کمی ہوتی ہے شیطان برے برے خیال دل میں پیدا کرتا ہے, جس سے برے ارادوں کی نوبت آ جاتی ہے اور نیک ارادوں کی ہمت نہیں رہتی, بس نیک کام نہیں ہوتے اور برے ہونے لگتے ہیں. اور جب ذکر کی کثرت ہوتی ہے تو برے خیال قلب میں پیدا نہیں ہوتے, بس برا ارادہ بھی نہیں ہوتا اور پھر گناہ بھی نہیں ہوتے, اور نیک کاموں کا ارادہ اور نیک کام ہوتے رہتے ہیں. اس طرح سے صفائی اور نزہت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے, مگر یہ باتیں خود بخود نہیں ہوتی, کرنے سے ہوتی ہیں. سو اگر کوئی خالی ذکر کیا کرے اور نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا ارادہ اور ہمت نہ کرے وہ دھوکے میں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجوں میں داخل فرمائے گا. یعنی کوئی یوں نہ سمجھے کہ جب تک انگیزی سامان کو نہ چھوڑے ذکر اللہ سے نفع نہیں ہوگا, یعنی مال و دولت کے باوجود اگر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے تو نفع ضرور ہوگا. انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا ذکر کرو کہ منافق لوگ تم کو ریاکار مکار کہنے لگے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت والوں کو کوئی حسرت نہ ہوگی, مگر جو گھڑی ان پر ایسی گزری ہوگی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا اس گھڑی پر ان کو حسرت ہوگی, مگر اس حسرت میں دنیا کسی تکلیف نہ ہوگی, بس یہ شبہ نہ رہا کہ جنت میں تکلیف کیسی. یعنی جنت میں تو تکلیف کا کوئی نام نشان ہوگا ہی نہیں, لیکن حسرت یہ والی جو ہوگی کہ ہم نے کاش ہم اور زیادہ ذکر کر لیتے, تو یہ حسرت دنیا کے جیسی تکلیف نہ ہوگی, یہ اور پسند کی ہوگی. حضرت عائشہ بنت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں, عنہا اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بی بی کے ہاں گئے, اور اس بی بی کے سامنے کھجور کی کٹلیاں یا کنکڑیاں تھیں جن پر وہ سبحان اللہ پڑھ رہی تھی, اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا. یہ اصل ہے تسبیح پر گننے کی, یعنی تسبیح پر بھی ذکر کرنا یا اس کو عدد کے طور پر استعمال کرنا گننے کے لیے, تو یہ سب چیز جائز ہے. یہاں تک تو عام ذکر کا بیان تھا, بعض خاص خاص اذکار کا بھی ثواب آتا ہے, ان میں سے بعض آسان اور مختصر نمونہ بتلاتا ہوں, جیسے لا الہ الا اللہ یا محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی, یعنی خالی لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی ہو یا پھر پورا کلمہ شریف, جس طرح ہمارے حضرت نے سکھایا کہ لا الہ الا اللہ 10-15 مرتبہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ کہہ لیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم, اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور استغفر اللہ و اتوب الیہ, اور درود شریف جو کئی طرح سے ہے, ایک ہلکا سا یہ ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, اور ہمارے حضرت نے جو فرمایا صلی اللہ علی النبی الامی، جو بھی مختصر درود شریف کرنا چاہے، تو یہ مثالیں ہیں. ان اذکار کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑے بڑے ثواب ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو ان کلمات سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، کہ میرا بندہ جو ہے وہ ایمان والا ہو گیا، نیک ہو گیا ہے، اور اپنے سارے کام اس نے میرے سپورٹ کر دیا. اسلم عبدی، اسلم تسلیم سے ہے، یعنی بالکل اس نے ہر شریعت کو بالکل تسلیم کر لیا اور اس نے سارے امور میرے سپورٹ کر دیا. جب بندہ اللہ کے امور، اب اللہ کو سب امور سپورٹ کر دیتا ہے، تو اللہ کی بھی ذمہ اس کے کام بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ استغفار ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور درود شریف جتنا ہو سکے. خلاصہ یہ کہ ذکر سے غافل مت رہو، خواہ کوئی خاص ذکر کرو یا عام، پھر خواہ ہر وقت ایک ہی یا کسی وقت کوئی، پھر خواہ بغیر گنتی، خواہ انگلیوں یا تسبیح پر گنتی سے. اور بعض دعائیں خاص وقتوں کی بھی ہیں، اگر شوق ہو تو کسی دیندار عالم سے پوچھ لو، ورنہ نمونے کے طور پر جو ابھی لکھ دیے ہیں یہ بھی کافی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. اب یہ تو ذکر کے فضائل سے متعلق ہم نے پڑھ لیا. اب جہاں تک اس کی تعداد کا تعلق ہے، تو اس زمانے کے حساب سے ہمارے حضرت فاضل رحمۃ اللہ نے تعداد کے لیے یہی فرمایا ہے کہ جتنا تحمل، ہر ایک کا تحمل الگ الگ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ سستی اور لاپرواہی اور غفلت نہ ہو. اصل برائی ہے، غفلت کی برائی ہے. اصل اللہ کی یاد یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھے، بھولے نہیں. اور نہ بھولنے کے لیے مختلف اذکار ہیں، مختلف دعائیں بھی ہیں، مختلف مواقع کی، جیسے بیت الخلا جانے کی یا باہر آنے کی، کپڑے پہننے کی، صبح سو کر اٹھنے کی، یہ سب تو سب اللہ کا ذکر ہے. تو اگر اس طرح ہر موقع کی دعا ہم پڑھ لیا کریں گے، تو وہ بھی کثرت ذکر میں شمار ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے حضرت نے جو چار تسبیحات فرمائی ہیں، ایک تسبیح کلمہ شریف، ایک تسبیح اللہ اللہ کی، اور خواتین کے لیے سبحان اللہ کی، اور اسی طرح ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح درود شریف، اور تینوں قل، تین دفعہ صبح شام، یہ سب اذکار ہیں. اسی طرح تھوڑی سی تلاوت پابندی سے کر لینا اور مناجات مقبول کر لینا، یہ سب اذکار ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہے اس میں اعتدال رکھیں اور شیخ سے پوچھ لیں کہ ایسے نہ ہو کہ، کیونکہ زمانہ کمزوری کا ہے اور کثرت اذکار سے بعض لوگوں کو خشکی پیدا ہو گئی، نیند کی کمی ہو گئی تحمل نہ ہونے کی وجہ سے، اور مزاج چڑچڑا ہو گیا، غصہ والا ہو گیا، اور بھی بے اعتدالی ان سے ہونے لگی. تو اس لیے اپنے شیخ سے پوچھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اذکار کرنے چاہیے.
جلدی آئے کریں، اگر آپ کا کھانے ہیں دو چار نالے کھا کے اڑ جائے کریں، کیسا ہے؟ ہر گلی میں آپ بالکل آخر میں پہنچے اور تین کی جگہ ایک ہی ڈش ملے آپ کو، اور وہ بھی فش کی، اور فش بھی کانٹے والی، تو کیا ہوا پھر؟ کیا لگتا ہے؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ویب سائٹ سے اس کو سنیے نا، فائدہ پورا ہونا چاہیے نا. ہاں اس کو سنیں، بہت کام کے مضمون چل رہے ہیں، اس کو پورے کے پورا مضمون جو ہے وہ ہضم کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. میری محنت کو برابر کرنا چاہیے نا، میں محنت کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے بھی توفیق ہو اور میرے دوستوں کو بھی توفیق ہو. اب اگر ہم سنیں گے نہیں تو پھر کیسے کام کریں گے؟ تو میری محنت ضائع ہوگی نا، پھر میری محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينتظر احدکم الا غنا مطغیا او فقرا منسیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال
فالدجال شر غائب ينتظر اب الساعة والساعة ادها وامر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دولت مندی اور تونگری کا انتظار کرتا رہتا ہے جو گناہگار کرنے والی ہے، یا اخلاص کا انتظار کرتا رہتا ہے جو خدا کو بھلا دینے والا ہے، یعنی دولت کی قدر نہ کر کے اس کو ضائع کر دینا گویا اخلاص کا انتظار ہے، یا بیماری کا انتظار کرتا ہے یعنی صحت کی قدر نہ کرنے کے سبب جو بدن کو خراب اور تباہ کر دینے والی ہے، یا بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے جو بدحواس اور بے عقل بنا دیتا ہے، یا موت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو ناگہاں اور جلد آنے والی ہے، یا دجال کا انتظار کرتا ہے جو برا غائب ہے اور جس کا انتظار کرتا رہتا ہے، یا قیامت کا انتظار کرتا ہے جو سخت ترین اور تلخ ترین حوادث میں سے ہے. تشریح میں میرے شاعر شیخ العرب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس انتظار اور آج کل کے وعدوں میں انسان آخرت کی تیاری سے غافل رہتا ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ اور طاعات کے لیے سکون اور اطمینان کا انتظار نہ کرو، جس حالت میں بھی ہو فوراً خدا کی یاد میں لگ جاؤ اور لگے رہو کہ یاد خدا ہی سے تو اطمینان نصیب ہوگا اور تم یاد خدا کو اطمینان کے انتظار میں موقوف کیے ہوئے ہو. یہ کس درجہ نادانی کی بات ہے. ذکر ہر حالت میں مفید ہے، خواہ تشویش قلب کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ذکر کو خواہ سکون میں ہو یا بے سکون، ہر حالت میں مفید پاؤ گے. اور حضرت عارف رومی فرماتے ہیں کہ سالک کو ماضی کا غم اور مستقبل کا اندیشہ اصلاح حال سے محروم کر دیتا ہے، یعنی وہ اسی فکر میں رہتا ہے، ماضی کے غموم کو سوچتا رہتا ہے، اس میں وقت ضائع کرتا ہے اور مستقبل کے اندیشوں میں وقت ضائع کرتا ہے، اور اس طرح وہ آخرت کے کاموں سے اور اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ماضی کے گناہوں سے ایک دل سے توبہ کر کے پھر بار بار اس کی یاد میں نہ لگا رہے. بندہ خدا کی یاد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ گناہوں کی یاد کے لیے. اسی طرح مستقبل کا اندیشہ کہ جب پھر گناہ ہو جائے گا تو اس توبہ سے فائدہ ہی کیا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ ہیں. آئندہ کے لیے صرف پختہ ارادہ گناہ نہ کرنے کا کافی ہے، اور اگر ہو گیا تو پھر توبہ سے اس کی تلافی کا راستہ ہے. خلاصہ یہ کہ آئندہ کا انتظار کہ کیا ہوگا نہ کرنا چاہیے. جس حالت میں سانس لے رہا ہے اسی حالت کو اعمال صالحہ میں لگائے اور گناہوں سے بچائے، حال کو درست رکھے اور آج کا کام کل پر نہ ٹالے. اعمال کو کل پر ٹالنا خلاف طریق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اصول کے خلاف ہے. اس حدیث شریف میں اسی بیماری کا علاج ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بعض لوگ مفلس ہیں، وہ مالداری کے انتظار میں اعمال آخرت کی طرف سے اپنے کو اعمال آخرت کی طرف اپنے کو مشغول نہیں کرتے، اور جو مالدار ہیں وہ اخلاص کے انتظار میں یعنی دولت کو گناہوں یا فضول کاموں میں اڑا رہے ہیں، حالانکہ اس دولت سے ذخیرہ آخرت کر سکتے تھے. اسی طرح صحت کو نافرمانیوں یا غفلتوں میں ضائع کرتے ہیں، گویا بیماری کا انتظار کر رہے ہیں آخرت کے اعمال کے لیے. اسی طرح جوانی کو رائیگاں کر رہے ہیں بڑھاپے کے انتظار میں، اور زندگی کو ضائع کر رہے ہیں موت کے انتظار میں. اور باقی مضمون کو اسی طرح تشریح کر قیاس کر لیا جائے. انتظار کرنے کا عنوان ڈانٹ اور تنبیہ کے لیے ہے تاکہ غفلت کا پردہ چاک ہو. اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے،
آخرت کے کاموں میں اللہ تیز ترین کر دے.
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے. بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور کھال، باوضو سونا سنت ہے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعہ معراج شریف کے بیانات میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو بعض ایسے انبیاء پر آپ کا گزر ہوا جن کے ساتھ بڑا مجمع تھا، اور بعض ایسوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھا، اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک بہت بڑے مجمع پر ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا کہ موسیٰ اور ان کی قوم ہیں، لیکن اپنا سر اوپر اٹھائیے اور دیکھیے۔ سو دیکھتا کیا ہوں کہ اتنا عظیم الشان مجمع ہے کہ سب آفاق کو گھیر رکھا ہے، اور کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغ نہیں لگاتے، یعنی جسم کو داغا جاتا تھا پہلے، اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے، اور شگون نہیں لیتے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔